الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وقال في موضع آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسانوں کو مکرم بنایا، باعزت بنایا، شرافت سے نوازا، دوسری تمام مخلوق میں اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی۔ جس انسان کو اللہ نے مکرم بنایا، مشرف بنایا، اس انسان کو اللہ نے چار چیزوں سے پیدا کیا ہے، آگ سے، مٹی سے، پانی سے، ہوا سے۔ تو اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مشین، دنیا کا کوئی بھی خوبصورت سا سامان جب تیار ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کس سے تیار کیا گیا، اس میں کیا کیا میٹیریل شامل کیا گیا۔ تو میٹیریل جیسا ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے اس مشین، اس سامان کی قدر و قیمت بنتی ہے۔ اگر کسی نے سونے کو جڑ دیا، چاندی کو لگا دیا، کچھ اور لگا دیے، تو دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے، مشین کے اعتبار سے اس کی قدر و قیمت اس کے میٹیریل کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مکرم بنایا اور جن چار چیزوں سے اللہ نے ہمیں آپ کو بنایا، جو چار مادہ، جو چار میٹیریل ہمارے جسم میں اللہ نے استعمال کیا، یہ چاروں میٹیریل، چاروں مادے ایسے ہیں جو کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو پانی استعمال کیا ہمارے بدن میں، اس پانی کے بارے میں اللہ نے کہا ماء مہین، ایک ذلیل سا، ایک گندا سا پانی تمہارے بدن میں یوز ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس گندے سے پانی کی وجہ سے ہمارا جسم باعزت بنے، ہم شریف بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے جسم میں مٹی کو استعمال کیا، تو اس مٹی کے بارے میں فرمایا من تین لازب، کھن کھناتی ہوئی مٹی۔ تو جو مٹی کچڑے کے ساتھ اور پانی کے ساتھ کیچڑ بنتی ہے، پھر اس کے بعد سوکھتی ہے، پھر وہ کھن کھنانے لگتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کھن کھناتی ہوئی مٹی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو شریف اور مکرم اور بہتر کہا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کو بنایا، یہی آگ جہنم کا حصہ ہے، تو ظاہر ہے کہ آگ کا مادہ جس میں استعمال ہوا اس اعتبار سے انسان کو مکرم اور باعزت نہیں کہا جا سکتا، اور ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ تو خلاصہ نکالیے کہ دنیا کی جتنی بھی مشینیں اور دنیا کی جتنی چیزیں قیمتی ہوا کرتی ہیں، اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کون کون سا مادہ اور کون کون سا میٹیریل اس میں یوز ہوا ہے، اسی مادے اور میٹیریل کے اعتبار سے اس کی قیمت کم بیش ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی انسان کو بنایا، انسان اس دنیا کا ایک بہترین سا مشین کی طرح ہے، لیکن اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے جسم میں استعمال کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے شریف ہونے، ہمارے افضل ہونے، ہمارے باعزت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ چاروں مادے ہمارے افضل، ہمارے بہتر اور مکرم اور مشرف ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے کس اعتبار سے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، اے انسان ہم نے تجھے مکرم بنایا ہے، ہم نے تجھے مشرف بنایا ہے، ہم نے تجھے باعزت بنایا ہے اور ہم نے تجھے عزت عطا کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں انسان کس بنیاد پر، کس ریزن سے، کس وجہ سے، کس سبب سے انسان اللہ کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں اور انبیاء کی نگاہ میں انسان سب سے مشرف رہے، مکرم رہے، باعزت رہے، شریف رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چار وجہیں ہیں کہ جس انسان میں چار وجہیں پائی جائے، جس میں چار ریزن پایا جائے، جس میں چار اسباب پائے جائیں، وہ چار اسباب، وہ چار ریزن، وہ چار وجہ جس میں ہے، وہ انسان اللہ کی نگاہ میں مکرم ہے۔ حقیقت میں اسی کو اللہ نے مکرم کہا ہے، وہی انسان مشرف اور باعزت ہے جس میں چار باتیں پائی جاتی ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر انسان کی جو زینت ہے، انسان کے لیے جو عزت کی وجہ ہے، انسان کے لیے جو مکرم ہونے کا سبب ہے، وہ سبب، سب سے پہلا سبب انسان کے لیے علم ہے، ایجوکیشن ہے۔ علم اور ایجوکیشن اللہ اور فرشتہ اور انبیاء کی نگاہ میں انسان کے مکرم اور معزز اور باعزت ہونے کی سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلی پہلا سبب انسان کے لیے علم ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے، انسان کے پاس صحیح معلومات نہیں ہے، انسان کے پاس اگر دینی ایجوکیشن نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ انسان چاہے زندگی میں کیسے ہی ہوگا، کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا کر تباہی اور ذلت کے راستے میں پہنچے گا۔ اس لیے بلکہ کسی عمل کو صحیح ہونے کے لیے، اعمال کی درستگی کے لیے، نماز اور عبادت کے صحیح ہونے کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو مگر جہالت کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو رہی ہو۔ علم اگر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہو مگر علم کے نہ ہونے اور جہالت کی بنیاد پر روزے کی حالت میں اس پہ کفارہ لازم ہو رہا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حج کر رہا ہے مگر علم کے نہ ہونے اور جہالت کی بنیاد پر اس کا وہ حج فاسد اور خراب ہو رہا ہو۔ تو پتہ چلا کہ علم کے عمل کے واسطے، نیکی کے واسطے، اعمال کے واسطے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے انسان کا عمل درست ہو جائے اور اگر عمل کسی حد تک صحیح ہو بھی گیا تو ہو سکتا ہے کہ علم کے صحیح نہ ہونے، علم کے کامل نہ ہونے کی بنا پر اس میں اخلاص نہیں ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو کیا ہوا عمل بھی بالکل بیکار ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کی زندگی کے لیے جو سب سے پہلا جوہر ہے، جو سب سے پہلی زینت ہے، جو سب سے پہلی نعمت ہے، وہ انسان کے لیے علم کی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جنت کی تمام تر نعمتوں میں رہنے کے باوجود، تمام تر باغ و بہار میں رہنے کے باوجود، فرشتوں کے درمیان رہنے کے باوجود، پروردگار نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرشتوں کے ذریعے سجدہ نہیں کرایا، جبکہ وہ پاک پروردگار جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جن کو اللہ نے روح پھونکی تھی، جن کی عزت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، مگر تمام تر چیزوں کے باوجود اگر عزت اللہ نے بخشی ہے، سجدہ اللہ نے کرایا ہے، ان کا اعزاز اللہ نے اگر کرایا ہے، اکرام اللہ نے اگر کرایا ہے، فرشتوں کی نگاہ میں ان کی عزت کو اللہ نے بلند کیا ہے، تو اس بلندی سے پہلے پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں علم عطا فرمایا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ پروردگار کہتے آدم علیہ السلام آپ جنت میں آنے کے بعد، جنت میں بننے کے بعد آپ
ہزار سال لاکھوں سال تک عبادت کرتے رہیں، سجدہ کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، جب لاکھوں سال آپ عبادت کر لیں گے تو فرشتہ آپ کا سجدہ کرے گا، اس عبادت کی بنیاد پر آپ کا اعزاز، آپ کا اکرام ہوگا. نہیں، پروردگار نے انسان کی عزت کا، انسان کے اکرام کا، انسان کی شرافت کا، انسان کی نجات کا، انسان کی تباہی سے بچاؤ کا جو سب سے پہلا جوہر اللہ نے طے کیا ہے، وہ ہے جوہر جوہر علم کہلاتا ہے. سارے نبیوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اخیر میں اللہ نے نبی بنایا. آپ غور کریں کہ جس وقت آپ کو نبوت دی جاتی ہے، نبوت کا تاج آپ کو پہنایا جاتا ہے، رسالت کا زیور آپ کو دیا جاتا ہے، سارے نبیوں کا نبی، سارے رسولوں کا رسول آپ کو بنایا جاتا ہے، ایسے نبی کو نبی بناتے ہوئے، ایسے نبی کو رسول بناتے ہوئے پروردگار یہ کہہ سکتا تھا، اے میرے پیارے نبی، آپ کو نبی بنایا جاتا ہے، آپ اٹھیں اور یہاں سے جا کر سب سے پہلے لوگوں کے سامنے بت پرستی کی مذمت کو بیان کریں، برے اخلاق کی مذمت کو بیان کریں، جہالت کی مذمت کو بیان کریں، فساد کو بیان کریں، برے اخلاق کو بیان کریں. نہیں نہیں، پروردگار نے نبوت دیتے ہوئے، رسالت دیتے ہوئے، مقرب بناتے ہوئے، چہیتا بناتے ہوئے، سب سے پہلے اللہ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے جو پیارے نبی کی زبان سے کہلایا ہے، اقرا، پڑھیے پڑھیے، علم کو حاصل کیجئے. یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو خیر امت میں بنایا ہے، جس پاک پروردگار نے ہمیں اس امت میں دائی بنا کر بھیجا ہے، جس پاک پروردگار نے اس امت کے کچھ افراد کو نبی کا نائب بنانا ہے، جو پاک پروردگار اس امت کے ذریعے اپنے قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، اس پاک پروردگار نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے سب سے پہلے کیا کہا؟ عبادت کیجئے نہیں کہا، سجدہ کیجئے نہیں کہا، ذکر کیجئے نہیں کہا، صدقہ کیجئے نہیں کہا، لوگوں میں جا کر اخلاق کے بگاڑ کو دور کیجئے نہیں کہا، بلکہ سب سے پہلے فرمایا کہ اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے. یہ کہلا کر گویا اس امت کو اللہ نے پیغام دیا ہے کہ عزت اگر چاہتے ہو علم کے اندر ہے، اخلاق کو اچھا بنانا چاہتے ہو علم میں ہے، اعمال کو اچھا بنانا چاہتے ہو علم میں ہے، اور بد اخلاقی کو دور کرنا ہے وہ علم کے ذریعے سے ہوگا، خرابی کو دور کرنا ہو، فساد کو دور کرنا ہو، معاشرے کے بگاڑ کو دور کرنا ہو، وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ایک پیغام ہے جنت سے، یہ ایک پیغام ہے آخری نبی کو نبوت بناتے ہوئے اس امت کو. مگر ہمارا آپ سوچیں کہ جس امت کو اللہ نے خیر امت بنایا، جس امت کو سب سے پہلا پیغام اللہ کی طرف سے علم کا ملا ہے، آج کے اس دور میں خاص طور پر یہ امت دوسری تمام قوموں کے سامنے، یہ امت دوسرے تمام طبقوں کے سامنے، یہ امت دوسری تمام جماعتوں کے سامنے علم کے میدان میں سب سے زیادہ پیچھے ہے. جب ہم علم کے میدان میں پیچھے ہوں گے، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اگر علم کے اعتبار سے پیچھے ہوں گی، پھر ہم امیدیں لگائیں کہ ہمارے بچے با اخلاق رہیں، ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر رہے، ہمارا سماج پھلتا پھولتا رہے، ہم ترقی کے راہوں پر رہیں، ہمیں کوئی رسوا اور ذلیل نہ کرنے پائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جس پاک پروردگار نے عزت کا، جس پاک پروردگار نے ترقی کا، جس پاک پروردگار نے نجات کا سب سے پہلا جوہر علم کو بنایا ہے. اگر علم کی عظمت ہمارے دل سے نکل جائے، علم کے میدان میں اگر ہم پیچھے رہ جائیں تو عزت نہیں پا سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا، ہمارے گھر کا ماحول بہتر نہیں ہو سکتا، ہماری اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی ہیں. اس لیے اس زمانے کا سب سے بڑا جو تقاضا ہے وہ تقاضا علم کا تقاضا ہے، جوہر علم کا تقاضا ہے. آج ہم اپنے بچوں پر تعلیمی اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے ابتدان تو تھوڑی فکریں اور محنتیں اور خرچ کرتے ہیں. جیسے جیسے بچہ ہمارا تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے، اس میں بد اخلاقی شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اور بڑا ہوتا ہے، بچے کے پڑھنے سے دلچسپی کم ہونے لگتی ہے. اگر ہمارے کاروبار میں کمی آنے لگے تو ہم ہزار مرتبہ سوچتے ہیں، دوسروں سے ہم مشورہ کرتے ہیں، بار بار فکریں کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، ہمارے کاروبار میں لاس کیوں ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہا ہے، دنیا کے کاروبار، پیسے کے کاروبار میں مشورے ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا بچہ شروع میں بہتر تھا، اچھا پڑھائی کرتا تھا، جیسے جیسے تھوڑا بڑا ہوا وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور وہ پڑھائی میں کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں نہ ہمارے ذہن میں کوئی فکر ہے، نہ ہم کسی اور تعلیم کے ماہر سے ہمارا مشورہ ہے، نہ اخلاقیات کے ماہر سے ہماری میٹنگیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دیا، کاروبار کو ترجیح دے دیا، بزنس تجارت کو ترجیح دے دیا، اور جو بچہ ہمارے گھر میں ایک موتی کی طرح تھا، ایک ہیرے کی طرح تھا، ایک جوہر کی طرح تھا، اب وہ ضائع ہو رہا ہے، اس کی زندگی لاس میں جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہمارے اندر کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے آج میں بطور خاص آپ تمام احباب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا فریضہ، ہماری زندگی کا سب سے بڑا اہم کام وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنے بچیاں، اس کی تعلیم کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تعلیم کے دو حصے ہیں، ایک دینی تعلیم ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس دینی تعلیم کا تعلق دنیا سے بھی ہے، اس دینی تعلیم کا تعلق موت کے وقت سے بھی ہے، اس علم کا تعلق انسان کے قبر سے بھی ہے، اس علم کا تعلق انسان کے محشر سے بھی ہے، اس علم کا تعلق انسان کے پل صراط سے بھی ہے، اس علم کا تعلق انسان کی جنت سے بھی ہے۔ اس کی تو ہمیں فکر کرنی ہی ہے۔ اس فکر کے اعتبار سے ہم میں حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر میں کسی نہ کسی کو حافظ بنانا ہے۔ ہمیں ذوق اور شوق ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچے کو عالم اور حافظ اور قاری اور مفتی بنانا ہے۔ ایک عام تصور یہ ہو گیا کہ ہم عالم حافظ بنا دیں گے تو کہاں جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ بہتر عالم بننے کے بعد وہ تجارت نہ کرے، ضروری نہیں ہے کہ حافظ بننے کے بعد وہ تجارت نہ کرے، حافظ بن کر باعمل رہ کر وہ بہتر سے بہتر تاجر بن سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں، مشائخ میں، محدثین میں، علماء میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے اور بڑے تاجر بھی تھے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بڑے تاجر بھی تھے اور بڑے عالم بھی تھے۔ لہذا اس ذہن سے نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و زر دیا ہے تو میرا بیٹا حافظ بنے گا، عالم بنے گا، وہ حافظ و عالم بن کے کیا کرے گا؟ نہیں، وہی کرے گا جو آپ کرتے ہیں، مگر شریعت کے دائرے میں کرے گا، علم کی روشنی میں کرے گا، اللہ کی رضا کے ساتھ کرے گا، برکت والی روزی لے کر آئے گا، بشرطے کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو۔ اور ایجوکیشن کا دوسرا حصہ دنیاوی تعلیم ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے مدارس میں 1% بچے ہمارے ہاں آتے ہیں، 99% ہماری قوم و سماج کے بچے کہاں کہاں ہیں ہمارے بچے اور کہاں تک پڑھتے ہیں؟ اس میں جہاں تک ہمارے بچوں کی لاپرواہی ہے، وہیں بہت حد تک ہمارے گارجین کی بھی لاپرواہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کا جو زمانہ، جس زمانے کے آنکھوں کو آپ سمجھ رہے ہیں، میں اشارے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آج کی جس زمانے میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، اس زمانے میں ہم اس زمانے کے سرخ اور لال آنکھوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج کا یہ زمانہ کن آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہا ہے، آج کا یہ زمانہ اپنے ذہن و دماغ میں کیا پلان بنا رہا ہے۔ یاد رکھیے، علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مورخ اور اتہاس کے لکھنے والے اور بہت بڑے ہسٹری کے جاننے والے، انہوں نے دنیا کے بہت بڑے حصے کا دورہ کیا، بہت بڑے حصے کا دورہ کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے تاریخ کی کتاب لکھی، اس میں لکھا ہے کہ جو قوم تعلیم اور ایجوکیشن کے اعتبار سے پیچھے ہو جاتی ہے اور مال و زر اور دولت اور مال کے اعتبار سے بالکل پچھڑی قوم بن جاتی ہے، پھر اس قوم کا نام و نشان باقی رہے ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے صرف کسی کو پڑھ کر نہیں بلکہ حالات کا جائزہ لے کر، جبکہ وہ بہت سارے ممالک میں گئے، جن ممالک میں بہت سی قومیں ترقی پر تھیں اور پھر جا کر ترقی سے آتے آتے زوال پر آئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا، اس کے بعد انہوں نے سروے لکھا ہے کہ جس قوم میں ایجوکیشن نہیں ہے، جس قوم میں علم نہیں ہے، علم کا مرتبہ اور علم کی عزت نہیں ہے، یا اس قوم کے اندر مال و زر نہیں ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ دوسری قومیں یا تو اپنے اندر اسے جذب کر لیتی ہیں، اپنے اندر شامل کر لیتی ہیں، اور اگر یہ قوم اس میں شامل نہیں ہوتی تو دوسری قوم اسے تباہ کر دیتی ہے۔ یہ آج کی شہادت نہیں ہے، یہ سینکڑوں سال پہلے کی شہادت ہے جو ایک اسلامی مورخ لکھتا ہے، درد دل کے ساتھ لکھتا ہے۔ آج وہی بات ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا کی نگاہیں ہمارے بارے میں بدلتی جا رہی ہیں، خیالات بدلتے جا رہے ہیں، قلب پلٹتا جا رہا ہے، دل میں نفرت بیٹھتی جا رہی ہے۔ کیا ایسے ماحول میں جو ہمارے زوال کی وجہ ہے، جو ہماری ترقی سے ہٹنے کی وجہ ہے، جو اچھے راستوں سے پیچھے آنے کی وجہ ہے، وہ بنیادی وجہ جوہر علم، علم سے ایجوکیشن سے ہمیں پیچھے رہنا ہے، جو وجہ ہمیں پیچھے لے جاتی ہو، جو جہالت ہمیں ذلت میں لے جاتی ہو، جو جہالت ہمیں قوم قوم کا مظلوم بنا سکتی ہو، ایسے جہالت کو ختم کرنا اور علم کے راہوں میں اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا اس زمانے کا سب سے بڑا تقاضا ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم نے سب سے بڑی ضرورت بنائی ہے دولت کو، بزنس کو، تجارت کو، انکار نہیں ہے، وہ ہمیں کرنا ہے، لیکن فرسٹ پوائنٹ ہمارے لیے، بنیادی وجہ ہمارے لیے اپنے اولاد کے واسطے علم کے لیے سوچنا ہے۔ کیا کریں کہ حافظ بنے، کیا کریں کہ بہترین سی ڈگری آئے، کیا کریں کہ اس کے پاس بہترین سے ایجوکیشن کی ڈگری سرٹیفکیٹ آ جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑی سرٹیفکیٹ لینے کے بعد وہ ملازمت کرے، بڑی سرٹیفکیٹ حاصل ہونے کے بعد اور ہائی ایجوکیشن لینے کے بعد ہی بزنس کر سکتا ہے، لیکن جاہل بن کے بزنس نہیں کرے گا، بلکہ ایجوکیشن کی روشنی میں باعزت قوم بن کر، باعزت نوجوان بن کر وہ عزت گزارے گا، اس کا وہ علم، اس کا وہ ایجوکیشن، اس کی وہ معلومات اور شرعی رہنمائی اسے بتائے گی تجھے کس کے ساتھ کس طرح بات کرنا ہے، کہاں تیرا لاس ہو رہا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، اس طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آج کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں، علم دین میں بھی اور دنیا کے علم جو حاصل کرتے ہیں اس دنیا کے علم میں بھی۔ لیکن ہاں، یہاں پہ ایک حاشیہ اور سامنے رکھی کہ ہر چیز کا اپنا کچھ نہ کچھ ایفیکٹ ہوا کرتا ہے، سائڈ ایفیکٹ ہوا کرتا ہے۔ آج جہاں دنیا کا ایجوکیشن ہے اس کے کچھ نہ کچھ سائڈ ایفیکٹ ہیں، یقیناً سائڈ ایفیکٹ ہیں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا ہے، جس کو اسلامی تعلیمات، اسلامی علم آپ کہتے ہیں، یہی ایک ایسا سلیبس ہے، یہی ایک ایسا نصاب ہے جس میں قدم قدم پر ایک چھوٹے سے بچے کو ماں کے گود سے لے کر بخاری تک، اور بخاری سے لے کر اور دیگر کتب حدیث تک، قدم قدم پر بچے کو اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، حسن تربیت اس کو سکھلایا جاتا ہے، برے اخلاق سے اسے بچایا جاتا ہے، بد اخلاقی کی باتوں سے بچایا جاتا ہے، گناہوں کی باتیں انہیں بتائی جاتی ہیں، انسان اخلاق میں کیسے بلند ہو یہ بتایا جاتا ہے، اور کیسے اخلاق اس کے خراب ہوں اس سے بچایا جاتا ہے، کون کون سی چیزیں پریکٹیکلی طور پر اور عملی طور پر اس کے اخلاق کو بگاڑ سکتی ہیں، ایسی چیزوں کو شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ کہیں نہیں ہے، اور اب تک تو کچھ نہیں تھا، مگر اب کچھ کچھ لوگوں نے شامل کیا ہے، مگر وہ بے سود اور بے فائدہ ہے۔ تو خلاصہ کہ دنیا میں اس وقت جو ایجوکیشن ہے اس کا اپنا ایک پوائزن، اس کا اپنا ایک ریئیکشن بھی ہے، سائڈ ایفیکٹ بھی ہے۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جس طرح ہم خوبصورت پھول ایک کانٹوں کے درمیان سے آسانی کے ساتھ توڑ لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کانٹوں سے بچا کر، اپنے قدم کو کانٹوں سے بچا کر، اپنے جسم کو جھنکار سے بچا کر ہم پھول توڑتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم دلانا یا کانٹوں کے درمیان ان کو پھول بنانا ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارے اندر تھنکنگ ہونی چاہیے، یہ ہمارے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے، یہ ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، یہ ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح اس جھنکار سے اور کس طرح ان کانٹے دار درختوں سے پھول کو نکالیں اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا کر بااخلاق بنائیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہوگا، ہمارے اکابر نے، ہمارے مشائخ نے، کہ ہمارے بچے دنیا کے ماحول میں رہیں، سڑکوں پر رہیں، دوسروں کے ماحول میں جائیں، مگر ان کے اخلاق نہ بگڑے۔ اس کے لیے ہمارے اکابر نے کہا، ہم تجھے ایک طریقہ دیتے ہیں، یہ مدارس کا، یہ مکاتب کا، یہ دعوت و تبلیغ کا، یہ علماء کے بیانات کا، یہ جو سلسلہ ہمارے اکابر نے خاص طور پر ہمارے اس ملک میں جاری کیا ہے، اس ملک کے رہنے والے جہاں جہاں ہیں وہاں یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں سے بھی فائدہ اٹھاتے رہے، اپنی اولاد کو مدارس سے، اپنی اولاد کو مکاتب سے، اپنی اولاد کو دعوت و تبلیغ سے، اپنی اولاد کو علماء سے، اپنی اولاد کو علماء کے درس سے اگر ہم جوڑتے رہے اور علماء کی عظمت اور محبت ان کے دل میں ڈالتے رہے، ان کے پاس بیٹھنے کے فائدے ان کے دلوں میں جماتے رہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا بچہ وہاں جس طرح جائے گا وہاں سے اسی طرح واپس آئے گا، بد اخلاقی کو لے کر، بے حیائی کو لے کر، بڑاپن کو لے کر، بے ادبی کو لے کر وہاں سے نہیں لوٹے گا۔ اس لیے کہ ادب اس کو یہاں سکھایا جائے گا، اخلاق اس کو یہاں سکھایا جائے گا، عظمت اسے یہاں سکھلایا جائے گا، ادب اسے یہاں سکھلایا جائے گا، دین کے اخلاق اسے یہاں بتلائے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، آج میں کئی مضمون آپ کو سنا سکتا تھا،
لیکن میں نے غور کیا کہ ایسی بات جو اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو پہلی بات, اور آج ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہو جاتے ہیں, تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کی امی کی ذمہ داری کہ اس کو تیار کرے اور اس کو کپڑے پہنائے. یہ ہمارا جوان ساتھی دن کے 10 بجے تک سوتا رہے گا, وہ بیچاری عورت جا کے بچے کو اسکول چھوڑے گی اور وہ واپس آئے گی. یہ جو ہمارے جوان ساتھی سوتے رہیں گے اور شام رات ہوگی تو کھانا کھایا, بائک لیا, دوستوں کے ساتھ ادھر سے ادھر پھرتے رہے, یہ کون سی زندگی ہے؟ جس بچے کو اللہ نے امانت کی شکل میں ہمیں دیا ہے, ہم اس بچے کی تعلیم اور تربیت پر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے, اس کی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں اور بستر پہ ہم پڑے رہتے ہیں. وہ چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ نہ تو نماز پڑھتا ہے فجر کی, میرا باپ تو دن کے دوپہر تک 12-11 تک سوتا رہتا ہے. اس کے دل میں کیا عظمت پیدا ہوگی اور کیا اس کی زندگی میں آگے بڑھنے کا شوق ہوگا؟ جب وہ بچہ بڑا ہوگا, جب وہ بچہ اپنے ماں کے تھپڑ سے بے خوف ہو جائے گا, جب وہ سمجھے گا کہ اب میری ماں مجھے تھپڑ نہیں مار سکتی ہے, میری ماں مجھے گھر سے نہیں نکال سکتی ہے, جب بے خوف ہو جائے گا تو بچہ بھی دن کے 12 بجے تک بستر پہ سوتا رہے گا. اس کو 12 بجے تک سونے والا, اس کو دیر تک سونے والا, اس کو سڑکوں پہ گھمانے والا, اس کو چوراہے پر رات میں گھمانے والا کس نے بنایا ہے؟ سچ یہ ہے کہ آج کا جو جوان راتوں میں دیر تک گھومتا رہتا ہے سڑکوں پر, ہوٹلوں میں, ساتھیوں کے ساتھ, حقیقت یہ ہے ہمارا یہ عمل اس بچے کو سکھلا رہا ہے کہ تم بھی تھوڑے بڑے ہونے کے بعد تم بھی رات میں مت رہنا, بلکہ دوستوں کے ساتھ, برے ساتھیوں کے ساتھ سڑکوں پہ ٹہلتے رہنا, کتابوں کا ہوم ورک مت کرنا, پڑھائی مت کرنا, یہ بد اخلاقی, یہ اس کی زندگی کی خرابی. اس کا سبب حقیقت ہے کہ آج کے ہمارے نوجوان باپ بن رہے ہیں. یہ ظلم ہے, یہ بچے کے ساتھ خیانت ہے, اس امانت کو ضائع کرنا ہے اور خداوند قدوس کی ہاں اس کا جواب دینا ہے. اس لیے ہم جوانوں کو چاہیے اپنے آپ کو جب ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ کر ہر چیز کو کیچ کر رہا ہے, چھوٹا ہے زبان سے نہیں بولے گا مگر وہ کورا سا ذہن رکھتا ہے, تو ہماری ہر نقل و حرکت کو, ہمارے چال ڈھال کو, ہمارے گھر میں رہنے کو, ہمارے بازاروں اور سڑکوں پہ پھرنے کو ہمارا بچہ اس کو کیچ کر رہا ہے. جب اس ایج میں ہمارا بچہ آ جائے تو اب ہمیں بہت اپنے گھر میں ایکٹیو ہو کے رہنا ہے, محتاط ہو کے رہنا ہے, ہمیں اس طرح رہنا ہے کہ اس کا ہمارا بچہ کوئی غلط ایشو اور کوئی غلط چیز ہم سے میسج نہ لے لے. اس لیے بہت ضرورت ہے ایجوکیشن کے اعتبار سے اپنے بچوں کی فکر کرنا, اور نمبر 2 ماں باپ کو اپنے گھر میں اس طرح رہنا کہ جس طرح ہمارے بچے اچھی چیزیں ہم سے حاصل کر سکیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کی زینت, انسان کو کہا کہ میں نے تجھے مکرم بنایا ہے, تو مکرم بنانے اور مشرف بنانے, باعزت بنانے اور باعزت قوم رہنے کے لیے پہلا جوہر ایجوکیشن اور علم ہے, اور دوسرا جوہر علم ہے, عمل ہے, کہ تمہارے اندر اگر عمل ہے تو یہی عمل تجھے جنت تک پہنچائے گا. تو دوسرا عمل جو ہے وہ جوہر, یہ علم ہے عمل, دوسرا جوہر عمل, تیسرا جوہر اخلاص ہے. جو کام کریں اللہ کی رضا, جو کام کریں اللہ کی خوشنودی, جو بھی کچھ کریں اس میں اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی اخلاص کے ساتھ ہو. تمہارے بڑے سے بڑے عمل میں اگر اخلاص نہیں بلکہ ریا, دکھلانا, دوسروں کے سامنے بہتر بننے کا اندر سے جذبہ, یہ اگر آ گیا تو بڑا سے بڑا عمل کیوں نہیں ہے, بڑا سے بڑا عمل کیوں نہیں, وہ تیرا سارا بڑا عمل ضائع ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا. فضائل اعمال میں وہ مشہور حدیث ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں, 3 بڑے بڑے انسانوں کو لایا جائے گا, مجاہد کو لایا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں مجاہد کیا ہے؟ مجاہد کو لایا جائے گا, اور بڑے سے بڑے صدقہ خیرات, ملین صدقہ خیرات کرنے والے کو لایا جائے گا, اور بہترین علم والے کو لایا جائے گا, اور تمام سے سوال ہوگا کیوں کیوں؟ اللہ آپ کے لیے نہیں, اللہ دلوں کے راز کو, دلوں میں پنپنے والے خیالات کو اللہ جانتا ہے. اللہ فرمائے گا زبان سے تو کہتا تھا اخلاص اخلاص, تیرے دل میں تو کیا خیالات پنپتے تھے, میں ان خیالات کو جانتا ہوں. اے مجاہد, اے میرے راہ میں خرچ کرنے والے, اے عمل کرنے والے, اے علم و عمل جتانے والے, تمہارا سب کچھ دنیا کے خاطر تھا, لوگوں کو دکھانے کے خاطر تھا, ذرہ برابر اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑی آہوزاری کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے, تلاوت کرتے کرتے ایک بندہ ادھر سے آیا تو اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ ذرا اچھا پڑھوں کہ اس کو اچھا لگے گا, اچھا پڑھوں کہ ذرا اس کو اچھا لگے گا. ابھی تک اخلاص ہے, ابھی تک
اللہ کی رضا ہے، کوئی یہاں پہ نہیں ہے، اکیلے پڑھتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے ہی اللہ کو سناتے ہیں۔ مگر ایک بندہ آیا، خیال آ گیا ایک آیت پر کہ میں ذرا یہ آیت بہتر سے پڑھوں کہ دیکھنے والا ذرا کہے کہ ہاں بایزید بہت بہتر پڑھتا ہے۔ رات میں سوئے، جنت نظر آئی، جنت نظر آئی، اس جنت میں دیکھا کہ ہمارے لیے قرآن رکھا ہوا ہے۔ جب اس قرآن کو پلٹنا شروع کیا تو دیکھا کہ قرآن سے ایک آیت غائب ہے، ایک پوری آیت اڑی ہوئی ہے، ایک پوری سطر وہاں سے اڑی ہوئی ہے۔ تو فرشتے سے پوچھا کہ پورا قرآن سونے سے گولڈن کلر سے لکھا ہوا ہے، اللہ نے قرآن ہمیں جنت میں عطا فرمایا ہے، مگر اس کی ایک آیت اڑی ہوئی کیوں ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ وہ آیت اڑا دی گئی ہے جس ایک آیت کو تم نے دوسرے انسان کو خوش کرنے کے لیے پڑھا تھا۔ ایک آیت پر خیال چلا گیا بندوں کی طرف۔ میرے دوستوں، یہ دل کے اندر ریا کا جذبہ، سما کا جذبہ، دوسرے بندوں کے دلوں میں بہتر بننے کا جذبہ، یہ انسان کے نفس کا ایک ایسا پوشیدہ، ایک ایسا مخفی، ایک ایسا چھپا ہوا مرض اور عیب ہے جس کا احساس انسان کو جلدی نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان ذکر و مذاکرے میں رکھتا ہے، ذکر و تسبیح میں رہتا ہے، مراقبے میں رہتا ہے، اچھی محفلوں میں رہتا ہے، دینی مجلسوں میں رہتا ہے، درس قرآن میں رہتا ہے، بہتر صحبت میں رہتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے عیب کو کھول دیتے ہیں۔ اور جب اس کا عیب کھلتا ہے کہ میرے اندر تو یہ ریا ہے، میرے اندر تو سما ہے، میرے اندر تو سنانے کا جذبہ ہے، تو پھر اندر سے دوسری توفیق اللہ دیتے ہیں کہ اس عیب کے دور ہونے کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ بندہ کسی نہ کسی سے علاج معلوم کرتا ہے۔ تو تیسرا جوہر ہمارے اور آپ کے لیے اخلاص ہے۔ تو علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہو۔ اور چوتھا جوہر جس کا تعلق بطور خاص یہ رمضان شریف سے ہے، وہ تیسرا جوہر ہے انابت اور اللہ رب العزت سے خاص ربط و تعلق، کہ بندے کا خاص ربط و تعلق اللہ کے ساتھ ہو، دعاؤں میں خاص ربط و تعلق ہو، آہو زاری ہو۔ بندہ اپنے علم کو ہوتے ہوئے، اپنے عمل کے ہوتے ہوئے اور اپنے اخلاص کے ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے ڈرتا رہے، اللہ کے سامنے ڈرتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پاک پروردگار اگر شان بے نیازی میں آیا اور ہم سے کوئی کمی اور کوتاہی ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کمی اور کوتاہی کی بنا پر ہمارا علم بھی ضائع ہو جائے، ہمارا عمل بھی بیکار ہو جائے اور ہمارا اخلاص بھی کام نہ آئے۔ اس لیے انسان کے دل میں خوف لگا رہے، انابت رہے، توجہ رہے، ربط و تعلق رہے، اللہ سے خوف اور اللہ سے آہو زاری رہے۔ جس بندے خدا میں آہو زاری بھی ہے، ربط و تعلق بھی ہے، انابت کی کیفیت بھی ہے، اب وہی علم اس کو دنیا میں آخرت میں، وہی عمل اسے دنیا میں آخرت میں، وہی اخلاص اسے دنیا میں اور آخرت میں عزت عطا کرے گا اور مکرم اور مشرف بنا کر پیش کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سوکھا ہوا دل نہ رکھیں، اللہ رب العزت سے وہ دل مانگیں جو دل میں رقت ہوتی ہے، جس دل میں خشیت ہوتی ہے، جس دل میں آہو زاری ہوتی ہے، جن آنکھوں میں آنسو کے قطرے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر ہوتی ہیں تو انسان مکرم اور مشرف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے میں یہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جائے۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، پہلا زمانہ ان کا بڑا عجیب سا تھا، پھر حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں آنے لگے، اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرما دیا، عمل بھی کرنے لگے، اخلاص کے پیکر بن گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب 60 سال کا زمانہ ہو گیا اور خیال آیا کہ اب شاید میری موت آ جائے گی، جسم کمزور ہو گیا، بدن میں کچھ بیماری بھی آ رہی ہے، پتہ نہیں زندگی کی شام کب آ جائے، تو ایک دفعہ بہت بلک بلک کے رو رہے تھے، بڑے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ حبیب اجمی، 60 سال سے لوگوں نے آپ کو نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پہلے تو تھے مگر آپ کی عمر زیادہ ہو چکی، 60 سال سے آپ کو کسی نے نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کس بات پہ روتے ہو، کس بات پہ روتے ہو؟ تو حبیب اجمی نے فرمایا کہ 60 سال سے تم نے مجھے نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں ایک بات اور آگے سے بتاتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ 60 سال سے میں ہمیشہ اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا، اپنے وقت کو میں نے کبھی ضائع نہیں کیا، میں نے قیمتی لمحوں کو ضائع نہیں کیا، ہمیشہ میں اللہ کے سامنے ذکر اور تسبیح میں لگا رہا، مگر ڈر ہوتا ہے کہ اللہ میرے کسی ایک نافرمانی پر، میرے کسی ایک لفظ غلطی پر کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے کہ اے حبیب اجمی، تیرا ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی مجھے قبول نہیں ہے، میں اس کی شان بے نیازی پہ ڈرتا ہوں، اس لیے روتا ہوں۔ یہ ہمارے اکابر کے حالات، ان کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم علم کے راہوں میں، عمل کے راہوں میں، اخلاص کے راہوں میں اور اللہ سے خاص ربط و تعلق کے راہوں میں آگے بڑھتے رہیں گے. جب اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی نعمت ہمیں حاصل ہوگی. بس آخری بات سن لیجیے، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. پہلے کچھ نہ تھا، نہ علم تھا نہ عمل تھا، لیکن اسی طرح کی چیزوں کے بعد ان میں علم بھی آیا، عمل بھی آیا، اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ اپنے اللہ کے سامنے آہوزاری کے ساتھ رہتے تھے. اس زمانے کے علماء نے لکھا، اس زمانے کے مشائخ نے لکھا کہ داؤد طائی اپنے علم، اپنے عمل، اپنے اخلاص اور اپنی انابت اور توجہ کی بنا پر اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ داؤد طائی پچھلی کسی قوم میں آتے، کسی اور نبی کے زمانے میں آتے تو ان کا تذکرہ آسمانی کتاب میں ہو جاتا. اللہ اکبر. مگر ان کا حال کیا تھا؟ یہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی جب آخر وقت آیا تو کہا کرتے تھے، اے داؤد بچپن میں تو فاسق تھا، بچپن میں تو فاسق تھا، جوانی میں، بچپن میں تو لاوبالی تھا، بچپن میں لاوبالی تھا، جوانی میں فاسق تھا، بڑھاپے میں تو ریاکار نظر آتا ہے، بڑھاپے میں ریاکار نظر آتا ہے. یہ کہہ کے بلک بلک کے روتے تھے. اللہ کی شان، پروردگار کو ان کی انابت، ان کا ربط و تعلق اتنا پسند آیا کہ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ان کے دل کی کیفیت یہ ہوئی کہ جب انہوں نے پڑھا ایاک نعبد وایاک نستعین، اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اچانک دل میں خیال آیا میں تو کہتا ہوں اللہ آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور کبھی کبھی ادھر ادھر کا خیال آ جاتا ہے. اگر کل قیامت کے میدان میں پروردگار نے پوچھ دیا، اے داؤد تو ہاتھ باندھ کر یہ کہتا تھا کہ تیرے ہی عبادت کرتا ہوں، مگر سجدے اور رکوع میں تیرا خیال کہیں اور جاتا تھا، یہ سوچ کر ایسا خوف ہوا کہ وہیں گرے، اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. تاریخ نے ان کے اس حصے کو یاد رکھا ہے. میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم میں، عمل میں، اخلاص میں، اللہ سے ربط و تعلق میں آگے بڑھنے میں دوڑ لگائیں. یہ دس دن کا جو عشرہ ہمارے لیے باقی ہے اس کو ہم ذرا قیمتی بنائیں، ایک ایک لمحے کو سوچ سوچ کر گزاریں. اللہ تعالیٰ اس پورے عشرے کو ہمارے لیے بہتر سے بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله.